أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. واجبات اسلامی اور محرمات اسلامی کے سلسلے میں یہ ہماری چوتھی نشست ہیں. اس میں بھی کچھ واجبات اور محرمات کے سلسلے میں چند مسائل شیعہ عقائد کے مطابق، مکتب اہل بیت کے عقائد کے مطابق بیان ہوں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بالغ و عاقل انسان پہ واجب ہے کہ اصول دین کے اقرار اور اصول مذہب پہ قلبی طور پہ اعتقاد حاصل کریں. یہ ہر فرد ملت تشیع پہ واجب ہیں، اور وہ جو بالغ ہوں اور عاقل، جب اصول دین کا اقرار کریں اور اصول دین کے اصول مذہب پہ عقیدہ پیدا کریں، اس کے بعد اسلام کے جو عملی برنامے ہیں، پروگرام ہیں فروع دین، اس کے واجبات اور محرمات کو سیکھیں. یہ سیکھنا واجب عینی ہے ہر بالغ و عاقل انسان پہ. ایک شخص اپنا نام شیعہ رکھتا ہے، مسلمان، اور کہتا ہے کہ اصول مذہب پہ میرا عقیدہ ہے، فروع دین کو میں مانتا ہوں، لیکن نہیں معلوم کہ اس فروع دین میں، یعنی اسلام کے عملی پروگرام میں، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں کہ جانیں اور عمل کریں، کیا کیا چیزیں وہ ضروری ہیں کہ جانیں اور ترک کریں. محرمات و واجبات کو نہیں سیکھتے. ان کا سیکھنا واجب ہے، یہ پہلا مسئلہ. جس کا اصول دین پہ اعتقاد ہو، عقیدہ ہو، وہ جان لیتا ہے اصول دین کی تعلیمات کی روشنی میں، اصول عقائد کی روشنی میں یہ جان لیتا ہے کہ خدا نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا. چونکہ اصول دین کی روشنی میں وہ سمجھتا ہے کہ خداوند حکیم ہے، اگر حکیم ہے تو اپنی حکمت کے تحت مجھے پیدا کیا ہے، تو خدا کی حکمت ہے اس میں، بے حکمت اور بیہودہ مجھے پیدا نہیں کیا. جب یہاں انسان عقیدہ بنا لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ مجھے بیہودہ پیدا نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا، خداوند علیم و حکیم نے اپنے علم و حکمت کے تحت مجھے پیدا کیا، تو ضرور بالضرور کسی خاص ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ میری خلقت کا کوئی مقصد ہے، میری خلقت کا کوئی ہدف ہے، طبیعی طور پر پھر اس بات پہ اجمالی طور پہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ عمل کے مرحلے میں دین کی طرف سے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ واجبات ہیں جنہیں بجا لانا مجھ پہ فرض ہیں، اور کچھ محرمات ہیں جنہیں ترک کرنا مجھ پہ لازم ہے. یہ اجمالی طور پر جان لیتا ہے، یعنی انسان باخبر ہوتا ہے کہ خداوند علیم و حکیم نے جب مجھے کسی خاص ہدف کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں کچھ باید ہیں، کچھ نباید ہیں. باید وہی واجبات ہیں، نباید وہی یعنی کچھ چیزیں مجھے ضرور کرنی ہیں، کچھ چیزیں مجھے حتماً نہیں کرنی ہے. اجمالی طور پر یقین حاصل کر لیتا ہے، تو ان کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خدا کی مشیت یہ ہے کہ میں انجام دوں ضرور بھی ضرور، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خداون چاہتا ہے کہ میں انجام نہ دوں، ترک کروں ضرور؟ ایسے احکام کو فروع الزامی دین کہتے ہیں اور برنامہ جوارحی کہتے ہیں، یہ اسلام کا عملی برنامہ، انہیں جاننا ضروری ہے۔ جیسے ہی مکلف کو پتا چلے، یعنی انسان بالغ و عاقل کو پتا چلے کہ دین میں کچھ فروعی الزامی احکامات ہیں، کچھ عملی اور واقعی احکام ہیں خدا کی طرف سے، کہ خدا نے چاہا ہے کہ انسان بالغ و عاقل ان احکامات پہ عمل کرے، جب مکلف کو پتا چلے اس علم و یقین کے ساتھ، ہوتا کیا ہے، جیسے ہی انسان کو یہ علم ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ کچھ چیزیں ہیں خدا کی طرف سے میرے اوپر، تو پھر انسان پہ حجت عقلی تمام ہو جاتی ہے، انسان پہ عقلاً حجت تمام ہو جاتی ہے، اور انسان پہ عقلاً واجب ہو جاتا ہے کہ انسان سیکھیں، اور اس پر واجب ہو جاتا ہے اب اس مرحلے میں آنے کے بعد کہ جب حجت تمام ہو چکی، یقین کی منزل پہ انسان آ چکا کہ کچھ چیزیں ہیں واجب، کچھ چیزیں ہیں محرمات میرے ذمے، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ کوشش کریں، تلاش کریں، جس طرح سے بھی ممکن ہو ان احکامات کو حاصل کریں اور عمل کریں۔ اگر ایسا نہ کیا انسان نے، مکلف نے، انسان بالغ و عاقل نے، تو پھر قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، اس کی سوال کیا جائے گا، اور پھر چونکہ اس نے انہیں نہیں سیکھا اور عمل نہ کیا، لہذا مستحق سزا اور مستحق عقاب قرار پائے گا۔ لہذا یہ بھی حکم عقلی ہے، جب انسان پہ انسان کی عقل سمجھ دے کہ یہ چیزیں مجھے انجام دینی ہے اور سیکھنی ہے اور نہیں سیکھا، خود عقل حکم کرتی ہے کہ پھر تمہاری سزا ہوگی قیامت کے دن۔ لہذا ہر مکلف پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مسائل عملی میں اجتہاد کریں، خود یہ واجب ہیں، سب سے پہلے واجب ہیں کہ ہر مکلف اجتہاد کریں تاکہ اسلام کے احکامات کو سیکھیں، مسائل عملی کو سیکھیں، یعنی اپنے احکام کو، مسائل شرعیہ کو، احکام الہیہ کو، وہ جو فرائض الہی ہیں جنہیں خدا نے واجب کیا ہے، انہیں قرآن و سنت پیغمبر اور سنت اہل بیت اطہار سے استنباط کریں، اخذ کریں، ڈھونڈیں، تحقیق کریں، اور اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں یا کتاب میں ذخیرہ کر لیں تاکہ ان احکامات پہ عمل کیا جا سکے۔ اس عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے یا فقاہت کہتے ہیں۔ یہ عمل ابتدائی طور پر واجب ہے ہر انسان پہ کہ انسان اپنے احکام کو سیکھنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، قرآن سیکھیں، سنت کو سیکھیں، اور وہاں سے اپنے احکامات اخذ کریں۔ یہ کام جو کہ اگرچہ سب پہ واجب ہیں لیکن سب نہیں کر سکتے، سوائے چند نادر افراد کے، سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں تمام عربی ادبیات کو سیکھیں، قرآن کے معانی و مفاہیم و تفسیر و تشریح و تعویل کو سیکھیں، اور اس کے بعد انہیں سیرت ائمہ اطہار، سیرت معصومین کے اس میں روبرو رکھ کر انہیں دیکھیں اور احکام کو یہاں سے اخذ کریں، پھر لکھیں، پھر عمل کریں، کافی عرصہ چاہیے۔ اس مختصر زندگی میں ہر شخص کے لیے یہ چیز ناممکن ہے۔ اب اگر ہر شخص اجتہاد نہیں کر سکتا، احکام الہیہ کو خود اخذ نہیں کر سکتا، تو اس پر پھر واجب ہیں کہ تقلید کریں۔ اگر آپ احکام نہیں سیکھ سکتے تو واجب ہیں، یہ بھی بحکم عقل واجب ہیں کہ انسان تقلید کریں، کسی ایسے شخص کے سے احکام لے لیں جس نے تحقیق کیا ہے۔ یعنی وہ انسان مجتہد اور فقیہ فقیہ جامع الشرائط، مجتہد جامع الشرائط کی طرف رجوع کریں اور اپنے احکام واقعی کو ان کے فتووں سے حاصل کریں۔ یعنی ایک محقق نے جس طرح تحقیق کر کے احکام دین کو لکھا ہے، بیان کیا ہے، اس سے اپنا احکام، اپنے لیے احکام اخذ کریں، یہ تقلید ہے۔ پس احکام واقعی تک پہنچنے کے دو مستقل راستے ہیں۔ پہلا راستہ اجتہاد ہے، مستقل راستہ، ہر شخص آزاد ہیں اور ابتدائی طور پر واجب ہے، اگر وہ کر سکیں جائیں اجتہاد کریں، خود قرآن و سنت سے سمجھیں، اپنے احکام پر عمل کریں۔ دوسرا تقلید ہے، اور انسان ان دونوں راستوں میں مخیر ہے، مخیر ہیں، ایک واجب ہیں، یا آپ اجتہاد کریں یا تقلید کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ میں تقلید کروں گا نہ اجتہاد کروں گا، میں احکام نہیں سیکھوں گا۔ احکام سیکھنا ہے ہر صورت میں، یا خود تحقیق کر کے سیکھیں یا پھر تقلید کریں، یا پھر بعض اگر تقلید بھی نہیں کرنا چاہے، اجتہاد بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ایک احتیاط کا راستہ ہے، اس کے لیے بھی قریب الاجتہاد ہونا ضروری ہے، وہ بھی ایک اجتہاد ہے، احتیاط پہ عمل کرنا خود ایک اجتہاد، یہ بھی اجتہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی جو شخص اجتہاد کرتا ہے یا فقیہ جامع الشرائط بن جاتا ہے کہ لوگ اس کی تقلید کریں، یا کم از کم خود وہ خود احتیاط پہ عمل کرنے والا انسان بن جاتا ہے،
جتنے جانشین ہیں
اس کی تقلید نہیں کر سکتے، لیکن وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، احکامات پہ احتیاط کی راہ پہ چل لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک طولانی راستہ ہے، لہذا عام انسانوں کے لیے دو راستے، مستقل یا اجتہاد یا تقلید۔ اس کے بعد والا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مورد ابتدا عمل تقلید کا مورد ہے، ہر وہ مسئلہ جس کی انسان کو ضرورت ہے، جس میں انسان مبتلا ہے، وہ مسئلہ جو پیش آ جاتا ہے انسان کے لیے، ہر وہ مسئلہ قابل تقلید ہے اور مورد تقلید، وہاں تقلید ہونی چاہیے۔ کہ مکلف کو اس کے حکم کا پتہ نہ ہو، معلوم ہے اسے کہ نماز پڑھنی ہے مجھے، لیکن نماز کا حکم کس طرح سے، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کا حکم معلوم نہیں ہے، تو یہاں تقلید کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ خواب و عمل، گفتار ہو یا کردار، عبادات ہو یا معاملہ یا کوئی اور مسئلہ، مورد تقلید ہیں اور انسان تقلید کرے۔ پس ضروری ہے کہ عمل سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے فقیہ سے حکم شرعی معلوم کریں اور اس پر عمل کریں۔ اگر انسان بغیر تقلید کے عمل کرے، بغیر تقلید کے انسان بیٹھ جائیں، عمل بھی نہ کریں، اگر عمل نہ کریں اور بیٹھ جائیں، عمل کو چھوڑ دیں، تو ممکن ہے کہ کسی ایسے عمل کو چھوڑ بیٹھیں جو درواقع واجب تھا، اس پر تقلید نہیں کیا، ایک عمل انجام دینا تھا نہیں انجام دیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ عمل جسے اس نے چھوڑ دیا تھا وہ کوئی واجب عمل تھا، واجب تھا کہ انجام دے، چھوڑ دیا، یا وہ تقلید نہ کریں اور کسی عمل کو انجام دیں، ممکن ہے کہ اس نے ایسا عمل انجام دیا ہو درواقع اس کا چھوڑنا اس پر واجب تھا، وہ عمل حرام تھا کہ انجام دیں، نہیں دینا چاہتا، لہذا ممکن ہے کہ انسان کسی واجب کو چھوڑ دیں، کسی حرام کام کو پہ عمل کرے، انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، لہذا تقلید ضروری ہے۔ وہ مکلف جو خود مجتہد نہیں اور تقلید بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ احکام دینی کے حصول کے لیے تیسرا راستہ اختیار کرے۔ تیسرا راستہ وہی جو عرض کیا کہ عمل بہ احتیاط کریں، یعنی ہر وہ عمل جس کے حکم کو وہ شخص نہیں جانتا، اگر احتمال ہو کہ واجب ہیں، صرف احتمال ہو کہ واجب ہیں، اسے انجام دیں، اگر کسی عمل میں احتمال ہو کہ حرام ہے اسے چھوڑ دیں، چونکہ احتیاط پہ وہ عمل کرتا ہے، لیکن مسائل میں احتیاط کرنے کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. جو شخص قریب الاجتہاد نہ ہو وہ احتیاط نہیں کر سکتا، اسے نہیں معلوم کہ مورد احتیاط کیا ہے. اگر اجتہاد یا قریب الاجتہاد تک کے دینی علوم سے انسان واقف نہیں ہے تو ایسے اشخاص کے لیے احتیاط کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے کہ وہ احتیاط پہ عمل کر سکیں. اصلا اسے احتیاط کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں میں نے احتیاط کر کے کیا کرنی ہے مجھے. بنابر ان محتاط اور مجتہد دونوں کا علمی مقام تقریباً مساوی ہیں. بنابر ان احکام دین کو حاصل کرنے کے فقط دو راستے رہ جاتے ہیں، وہ ہیں یا اجتہاد یا تقلید. اگر ایک زمانے میں متعدد مجتہدین اور متعدد فقہا موجود ہوں ایک ہی وقت میں، تو جو تقلید کرنا چاہتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ ان تمام فقہا میں تحقیق کریں، تحقیق کریں کہ ان میں کون برتر و بہتر ہے. یہ بھی حکم عقلی ہے. اگر سب علمی لحاظ سے برابر ہیں اور ایک دوسرے سے نزدیک ہیں علمی مقام اور علمی مرتبے کے لحاظ سے، تو پھر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ ان تمام فقہا میں سے جو علمی لحاظ سے مساوی ہیں جس کی چاہے تقلید کریں، کیونکہ علمی مقام ان کے مساوی ہیں. اگر ان میں سے ایک فقیہ، ایک مجتہد باقی فقہا سے عالم تر ہو اور برتر و بہتر ہو، تو پھر واجب ہے کہ انسان اسی مجتہد اور اسی فقیہ کی تقلید کریں، دوسروں کی تقلید نہ کریں. حکم عقلی بھی ہے، حکم شرعی بھی، کہ برتر کی تقلید کریں، بہتر کی تقلید کریں. اگر کسی شخص نے عمدن یا اشتباہاً کسی ایسے فقیہ کی تقلید کی جس میں شرائط مجتہد موجود نہ ہو، وہ جامع شرائط مجتہد نہیں ہے، خواب پہلے سے ہی اس میں وہ شرائط موجود نہ تھے اس نے عمل کیا، یا بعد میں اس میں شرائط ختم ہو گئے، پہلے تو ٹھیک تھا جامع شرائط مجتہد تھا، بعد میں مثال کے طور پر حافظہ اس کا چلا گیا یا کوئی اور بیماری آ گئی، اب فقیہ جامع شرائط نہیں ہے، اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے، یا پہلے سے فاقد شرائط تھے یا بعد میں شرائط مفقود ہو گئی، واجب ہے کہ انسان اس کی تقلید چھوڑ کر کسی ایسے مجتہد کی تقلید کریں جو جامع الشرائط ہوں، ایک مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کریں. حتیٰ کہ اگر پہلے دو اشخاص، دو مجتہدین علمی لحاظ سے برابر تھے، بعد میں ایک علمی لحاظ سے برتری حاصل کرتا ہے، پہلے دونوں برابر تھے، اس صورت میں حکم شرعی یہ تھا کہ آپ دونوں میں سے آپ کے اختیار میں، آپ کا اختیار کہ آپ جس کی چاہیں تقلید کریں، لیکن بعد میں ایک نے ترقی کی، اس کا علمی مقام ہو گیا بلندتر، اب انسان پہ لازم ہے کہ پہلے والے کی تقلید چھوڑیں، وہ جو برتر و بہتر ہیں اس کی تقلید پہ آ جائیں. انسان جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے، تقلید کے بعد وہ مجتہد فوت ہو جاتا ہے، اور مجتہد زندہ، جو زندہ مجتہد اس وقت موجود ہیں، وہ اعلم ہے اس مردہ مجتہد سے، تو واجب ہے کہ انسان زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں، اپنا پرانی تقلید چھوڑ دیں، مردہ مجتہد کی آئیں زندہ مجتہد کی تقلید، چونکہ یہ اس سے اعلم ہے. اور اگر مجتہد زندہ مردہ مجتہد سے اعلم ہو، تو مسئلہ بقا بر تقلید میت میں واجب ہے کہ اس مسئلے میں اس کی طرف رجوع کریں، یہ عالم ہے مثال کے طور پہ، اور آپ اس پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو پھر عالم کے فتوے کو دیکھ، اگر عالم مجھ سے اجازت دیں کہ آپ اس کے فتوے پہ باقی رہ سکتے ہیں تو آپ اس پہ باقی رہیں، صرف بقا بر تقلید میت کے مسئلے میں زندہ مجتہد کی تقلید کریں، باقی مسائل میں پھر وہ مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہیں، یا اگر چاہیں تو زندہ مجتہد کی تقلید، کیونکہ یہ بہتر ہیں اس سے. یہ دو راستے ہیں. یا پھر انسان کو اختیار بعض مسائل میں پہلے مجتہد کی تقلید کریں جس پہ باقی رہنے کے لیے اس نے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیا تھا، اور بعض مسائل میں جن کی ابھی تک اس نے اس کی تقلید نہیں کی زندہ مجتہد کی تقلید کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تبعیض در تقلید جائز ہے کہ انسان احکام ایک حصہ احکام کے کسی کی تقلید کریں، ایک حصہ کسی کی تقلید، بشرطے کہ یہ سب مساوی ہوں علمی سطح پہ، تمام مجتہد مساوی ہوں تو آپ کر، یا بعض مجتہدین بعض احکام کے سلسلے میں برتر ہیں تو ان مسائل میں اسی کی تقلید کریں، بعض مجتہدین کسی دوسرے مسائل میں بہتر و برتر ہیں تو ان مسائل میں ان کی تقلید کریں. احکام اصول، احکام فروع اور علوم و معارف دینی حاصل کرنے کے لیے علمی مراکز کی طرف ہر گاؤں سے ایک گروہ کا جانا واجب کفائی ہے اسلام میں. جہاں حوزہ ہے، دینی علمی مرکز ہے، ان کی طرف احکام شرعیہ سیکھنے کے لیے جانا، ہر گاؤں سے، ہر قریے سے ایک گروہ کا جانا واجب ہے، کفائی ہے. کفائی یعنی سب پہ واجب ہیں، پورے گاؤں والوں پہ واجب ہیں کہ وہ اپنے میں سے ایک گروہ کا انتخاب کریں، انہیں روانہ کریں کہ آپ جائیں پڑھیں، ہم یہاں کام کرتے ہیں، آپ پڑھیں، آ کر ہمیں بتا دیں، ایک گروہ کا انتخاب کریں، بھیجیں تاکہ وہ سیکھیں اور آ جائیں، تاکہ وہ تعلیم اپنا وظائف دینی حاصل کریں اور آئیں، بتا دیں، سکھا دیں، دوسروں کی تعلیم دیں، تربیت دیں، اور قوم و ملت کو امر بالمعروف کریں، نہی از منکر کریں، انہیں واجبات سے آگاہ کریں اور محرمات سے آشنا کر دیں. یہ واجب ہیں. لوگوں پہ واجب موکد کفائی ہے، واجب بھی ہے اور واجب میں بھی تاکید ہوئی ہے، اور یہ واجب بھی کفائی ہے، واجب کفائی یعنی سب پہ واجب ہے. ایک ایسا گروہ معین کریں لوگ، ابھی جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے معاشرہ اہل تشیع کا معاشرہ ہے، ہم اچھی خاصی تعداد میں یہاں آباد ہیں، تو اب کیا ہے کہ واجب کفائی ہے کہ وہ ایک ایسا گروہ معین کریں، مشخص کریں، ایک ٹیم بنا لیں، ایک گروہ تشکیل دیں جو حوزہ علمیہ تشکیل دیں، یعنی تین مقاصد کے لیے کام کرنے کے لیے واجب ہے کہ ایک علمی سینٹر یا حوزہ یا علمی یونیورسٹی تشکیل دیں، تین کاموں کے لیے. ایک، جاہلوں کو دین، اصول دین، فروع دین، اخلاق فاضلہ دین اسلام کی طرف دعوت دیں، اس مقصد کے لیے، اور علوم و معارف سے آشنا کر دیں. یہ ایک کام ہے، ایک ایسی ٹیم تشکیل دیں، ایک ایسا حوزہ، ایک ایسی بنیاد تشکیل دیں، ایک ایسا فاؤنڈیشن بنا لیں کہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ جاہلوں کو آشنا کر دے اصول دین سے، فروع دین سے، اخلاق فاضلہ اسلام سے. جو انسانی تکامل معنوی اور رفاہ مادی کا سبب بنے، ایسی تعلیم و تربیت دیں. دوسرا کام کیا ہوگا اس ٹیم کا، اس حوزے کا، اس یونیورسٹی کا، اس گروہ کا، یہ ہوگا کہ امر بالمعروف کریں، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں، اچھائیاں بتا رہے لوگوں کو، وادار کریں لوگوں کو کہ وہ نیک کام کریں، لوگ اچھے بنیں. تیسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو محرمات سے روکیں، حرام امور سے روکیں، جو بھی حرام شرعی ہیں انہیں روکیں، منع کریں، انہیں وادار کریں کہ وہ گناہ چھوڑ دیں. یہ تین کام کے لیے ایک گروہ کی تشکیل واجب ہیں اسلامی معاشرے پہ. اگر تشکیل نہ دیں سب گناہ کریں، یہ واجب کفائی ہے، یہ واجب کفائی ہے. یعنی تمام مسلمین مکلفین پہ واجب ہیں، ہر وہ مسلمان جو بالغ و عاقل ہے ان پہ واجب ہے کہ یہ ٹیم تشکیل دیں. اور گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حوزہ علمیہ کو چلانے مصروف، یعنی ایک ایسا گروہ آ جائیں جو ایک فاؤنڈیشن کو، ایک یونیورسٹی کو، ایک ایسی بنیاد، ایک ایسی تنظیم کو چلائیں جو یہ تین مقصد کے لیے کام کریں. تو اس میں ایک گروہ ایسا تشکیل دیں کہ جو اس کو چلا سکیں، اس یونیورسٹی کو چلا سکیں. امت مسلمہ پہ واجب ہیں کہ وہ اعضائے حوضۂ الاب جو شخص ایک گروہ آپ تشکیل دیں گے تو پھر دوسروں کا کیا کام؟ یہ گروہ تو معروف کرے گا، لوگوں کو معارف سکھا دے گا، نہ حضم کر کرے گا، یہ پھر اپنے سارے کاموں سے رہ جائیں گے۔ پھر دوسرے فرما امت مسلمہ پہ واجب ہیں، پورے معاشرے میں جتنے بھی افراد سب پہ واجب ہیں کہ وہ اعضاء حوضۂ علمیہ کو اپنے لوگوں میں سے چنیں، اپنے افراد میں سے، اور ان کے اخراجات اپنے اموال سے پورے کریں۔ ان کی انہیں تنخواہ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں باقی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ یہ لوگ اپنے اموال سے دے دیں اور انہیں فارغ کر دیں، اس کام کے لیے انتخاب کریں کہ آپ جائیں وہ جو دینی امور ہیں انہیں انجام دیں، یہ واجب ہیں۔ مگر یہ کہ ہم بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے جاہل کی رہنمائی واجب ہے، رہنمائی واجب ہے جاہل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کرنا، انہیں احکام دین سکھانا واجب ہے، خواہ اصول اعتقادی ہو، توحید، نبوت، امامت، عدل، معاد وغیرہ سکھانا ہو، یا احکام عملی ہو، نماز و روزہ و حج و زکاۃ و خمس جہاد وغیرہ کے احکام سکھانا ہو، یا ان کے مقدمات سکھانے ہوں۔ کچھ مسائل مقدماتی ہیں، مقدمہ نماز، مقدمہ روزہ، مقدمہ حج، ان کے مسائل سیکھنا ہو، یہ جتنی چیزیں واجب ہیں سکھانا واجب ہیں تاکہ جاہل کی ہدایت ہو سکے۔ یہ سب کو احساس کرنا چاہیے، سب کو۔ یہ تشکیل حوضۂ علمیہ کے اہم ترین آثار میں سے ایک ہوگا۔ جو ایک یونیورسٹی تشکیل دیں گے، ہم لوگ ایک گروہ تشکیل دیں گے امر معروف نہی عن منکر کے لیے، دین شناسی کے لیے، دین کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے آثار میں سے ایک یہ ہیں کہ وہ جاہل کی ہدایت کریں گے۔ اگر کوئی فاسق خبر دیں، کوئی فاسق شخص ہیں جو آ جاتے آپ کو خبر دے دیتا ہے، یا کوئی حکم دینی بیان کرے آ کر، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، ایک فاسق شخص آئیں اور بیان کریں، مثلا کسی معصوم سے کوئی دینی حکم نقل کریں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، لیکن یہ شخص فاسق ہے، گناہگار ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، یا کوئی فتویٰ نقل کرے کسی فقیہ کا، تو پھر یا کسی اور موضوع کے بارے میں خبر دیں، جیسے کسی میت کی وصیت کو نقل کریں کہ اس مردے نے اس طرح سے وصیت کی ہے، لیکن یہ شخص غیر قابل اعتماد ہے، فاسق ہیں چون گناہگار ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ایک ایسا فاسق آ جائے، حکم شرعی نقل کریں، فتوائی مجتہد نقل کریں، کسی کا وصیت، کسی کی وصیت نقل کریں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے لیے واجب ہے کہ اس کی خبر کے بارے میں تحقیق کریں، اس کے حکم کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس نے اس طرح بتایا، بھائی صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تحقیق کرنا واجب ہے۔ اس وجوب کو وجوب شرطی کہتے ہیں، یعنی اگر فاسق کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ہے تو پھر تحقیق واجب ہے۔ اگر آپ نے عمل کرنا ہی نہیں ہے تو پھر تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فاسق سے خبر لے کر آتا ہے، اگر اس کے اگر وہ خبر سچ نکلی تو پھر آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ پہلے اس خبر کے بارے میں تحقیق کریں کہ درست ہے یا غلط۔ اگر وہ خبر مہم نہیں ہے آپ کے لیے، سچ ہے یا جھوٹ اس کی بھی یہ بھی اہم نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دیں، تحقیق بھی واجب نہیں ہے۔ جس طرح احکام شرعی کا سیکھنا واجب ہے، اسی طرح اس کے موضوعات کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ ہم احکام اسلام کو سیکھیں، احکام شرعی کو، ہم اس کے موضوعات کو سیکھیں، یعنی وہ عبادتیں جو شرع مقدس کی طرف سے اختراع ہوا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکاة، حج، کفارات وغیرہ، یہ موضوعات، ان کا سیکھنا واجب۔ اسی طرح ان کے اجزاء و شرائط کا سیکھنا واجب ہے، اور موانع کا سیکھنا بھی واجب ہے، جیسے اجزاء نماز کا سیکھنا بھی واجب ہے کہ نماز کے کون کون سے اجزاء ہیں، تکبیرۃ الاحرام ہیں، قیام متصل رکوع ہیں، قراءت ہیں، رکوع ہیں، ذکر ہیں، سجود ہیں، تشہد ہیں، سلام ہیں، موالات ہیں، ترتیب ہیں وغیرہ، طمانینہ، یہ اجزاء نماز، ان کا سیکھنا بھی واجب ہے، اور شرائط کا بھی سیکھنا واجب ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم، لباس، قبلہ، بدن، ایسی چیزیں. اسی طرح موانع عبادات بھی سیکھنا واجب ہیں. موانع نماز، مثال کے طور پر نماز کے لیے کیا کیا اچھی چیزیں مبطل نماز ہیں، موانع ہیں. نماز کے دوران بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، رونے سے باطل ہو جاتی ہے، ہنسنے سے باطل ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، مبطلات نماز. اسی طرح اجزائے حج کا سیکھنا واجب ہے. حج کو بھی سیکھیں، اجزائے حج بھی سیکھیں، جیسے احرام ہیں، وقوف ہیں، طواف ہیں، سعی ہیں وغیرہ، حلق و تقصیر و قربانی وغیرہ. اسی طرح باقی واجبات کے شرائط کا سیکھنا بھی واجب، اجزاء کا سیکھنا بھی واجب ہیں، اور موانع کا سیکھنا بھی واجب ہیں. یہ ہر شخص پہ واجب ہیں کہ سستی نہ کریں اور سیکھیں. ہر مکلف پہ واجب ہے کہ وہ ہر وہ عمل جو اس کی زندگی میں انجام پاتا ہے، اس کے مسائل واجب و حرام جو بھی ہیں یاد کریں، واجب ہیں. کوئی بھی عمل آپ انجام دینا چاہیں، اس کے محرمات و واجبات یاد کرنا واجب ہے. یعنی ہر وہ عمل جو ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں پیش آ جائے، تو عمل سے پہلے واجب ہے کہ یہ دیکھیں کہ شرعاً اس عمل کا حکم کیا ہے، واجب ہے یا حرام. آپ نماز تہجد پڑھنا چاہیں، پہلے اس کا حکم دیکھیں یہ واجب ہے یا مستحب ہے. اگر آپ تراویح پڑھنا چاہیں تو پہلے دیکھیں کہ یہ جائز ہے یا حرام، دیکھیں کہ کہیں وہ عمل واجب تو نہیں، کہیں وہ عمل حرام تو نہیں. چونکہ ممکن ہے کہ انسان اس عمل کو بجا نہ لائے جو کہ درواقع واجب تھا، انجام دینا چاہیے چھوڑ دیا. اگر انسان نہ سیکھیں اس طرح ہوتا ہے، یا انسان ایسے عمل کو انجام دے درواقع حرام تھا، چھوڑنا چاہیے اس نے انجام دیا. لہذا محرمات اور واجبات کا سیکھنا واجب ہے، خواہ وہ عمل شخصی امور سے مربوط ہو، ذاتی گھریلو امور ہیں، خاندانی یا اجتماعی معاشرتی امور ہیں، فرق نہیں پڑتا. اس کے محرمات، آپ کبھی ذاتی کوئی عمل انجام دے دیتا ہے، کبھی گھریلو عمل انجام دیتا ہے، کبھی اجتماعی اور کبھی معاشرتی سیاسی جو بھی عمل ہیں، اس کے سلسلے محرمات و واجبات سیکھنا واجب. کبھی خواب و عبادات سے مربوط یا معاملات سے مربوط ہو، جیسے لین دین کے، خرید و فروخت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، بینکنگ کے بارے میں، یہ چیزیں سیکھنا واجب ہیں. ان چیزوں کے سیکھ لینے کے بعد انسان اگر عمل کرنا چاہیں تو پھر اس کے وہ عمل درست ہو سکتے ہیں اسلام کی نگاہ میں. اگر نہ سیکھیں اور انسان عمل کریں تو ہم خدا کی نظر میں اس عمل کی حیثیت نہیں رہتی، ہم معصومین کی نگاہ میں، ہم عقل کی نگاہ میں. واجبات غیر عبادی کے موضوعات کا سیکھنا بھی واجب ہے، یعنی ایسے موضوعات جن پر احکام شرعی لاگو ہیں ان کا سیکھنا واجب، جیسے آب قلیل، آب کور، آب جاری، اسی طرح معدن، انفال، قصر و اتمام، اقامہ، وطن کے مسائل جو مربوط ہیں، کبھی نماز سے مربوط ہیں، کبھی روزے سے مربوط ہیں، کبھی حج سے، یہ چیزیں کبھی وضو و غسل سے مربوط ہیں، ان کا سیکھنا بھی. یہ جو غیر عبادی واجبات اور موضوعات ہیں، چونکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے شرعی احکام موجود ہیں، آب قلیل کے اپنے احکام، آب جاری کے اپنے حکم ہیں، آب مضاف کے اپنے، آب کر کے اپنے، اسی طرح مسافر کی نماز میں حکم الگ ہیں. دین کے اصولی، اعتقادی اور فروعی مسائل کا یاد کرنا بھی واجب ہے، اصولی، اعتقادی اور فروعی مسائل کا یاد کرنا واجب ہے. مورد ابتلا فروعی احکام کا یاد کرنا شرعاً عقلاً واجب ہے. مورد جو بھی مسائل پیش آیا، مورد ابتلا ہیں، فروعی احکام، ان کا یاد کرنا واجب ہے. اور اصول دین کے اکثر مسائل کا یاد کرنا صرف واجب عقلی ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینا، نہیں سیکھا ہے دین، شریعت، احکام خدا معلوم نہیں ہے، فتویٰ دیں، شرعی یا حکم شرعی بیان کریں، یہ حرام ہے. جسے معلوم نہ ہو حکم شرعی واقعی یا فتویٰ مجتہد، وہ حکم شرعی بیان کرنا حرام ہے. اگر فتویٰ بیان کرنا ہو تو فتویٰ کے سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کس کا فتویٰ، کس طرح کا فتویٰ ہے. خواہ فتویٰ دینے والا اہل فتویٰ ہو یا نہ ہو، بغیر علم کے اگر فتویٰ دیں اہل علم کے لیے بھی حرام ہے دوسروں کے لیے بھی حرام ہے. اسی طرح سے شرعی سوالات کے غلط جوابات دینا بھی حرام ہے اور جائز نہیں ہے. شرعی طور پر سوال ہو جاتے ہیں, ایک شخص سمجھتے ہیں چونکہ میں معمم ہوں, میں لباس میں ہوں, ملبس ہوں, لہذا اگر جواب نہ دوں تو اچھا نہیں ہے, لہذا اپنی طرف سے کوئی شرعی مسائل کے جوابات دے دیں کہ قرآن و سنت کے بے خبر ہوں, یہ چیزیں حرام ہیں. لہذا جاہل کے لیے یعنی نادان کے لیے جو مسائل شرعیہ کو نہیں جانتا, احکام اصولی و فروعی کو نہیں جانتا, احکام شرعی کو نہیں جانتا, شرعی سوالات کے جوابات سے آشنا نہیں ہے, ان کے لیے فتویٰ بیان کرنا حرام ہے, مسائل شرعی بیان کرنا حرام ہے, اور اسی طرح شرعی سوالات کے جوابات دینا بھی حرام ہے. خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند ہمیں تمام مسائل شرعیہ جو ہم سے مربوط ہیں سیکھنے کی اور سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.